ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 18 پارے کا آدھا اور 19 پارے کا 3 پاؤ اس کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل کے آخری رکوع میں اور آج کے پہلے رکوع میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اللہ تعالی نے جو برات نازل فرمائی اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا, اس سلسلے کا پہلے کچھ واقعہ میں عرض کر دوں. اور واقعے سے مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے تو ہیں ہی, ان کی قدر اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اور اسی طریقے سے جو ازواج مطہرات تھیں سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر, ان کی بھی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں, اس لیے کہ وہ ہماری مائیں ہیں. ان کا احترام ہمارے دل میں ہوگا تو ان کی اولاد کا بھی احترام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غالباً غزوہ مریسیہ یا بنی المصطلق جسے کہتے ہیں اس میں تشریف لے گئے, تو آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئی. جب وہاں سے واپسی ہوئی تو واپسی میں ایک منزل پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب پڑاؤ ڈالا قافلے نے تو قافلے والے پڑاؤ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں, تھوڑی دیر آرام کر لیں, اس کے بعد پھر اگلی منزل پر کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. پردے کے احکامات ناحکام نازل ہو چکے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا جو شغدف ہوتا ہے اوپر, اس پر باپردہ بیٹھتی تھی, یعنی چاروں طرف جس طریقے سے پالکی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو بنا دیا جاتا تھا. لیکن چونکہ آپ ایک تو کم عمر بھی تھی اور دوسرے یہ کہ آپ کا وزن بھی بہت ہلکا تھا, تو طریقہ یہ تھا کہ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا تو وہ جو اونٹ کا شغدف تھا اس کو اتار کر نیچے رکھ دیا جاتا, اپنی اپنی ضرورتوں میں لوگ لگ جاتے, اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی اس سے نکل کر اپنی ضرورت پوری کر لیتی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت کی غرض سے تھوڑی دور چلی گئی اور آپ کی غیر موجودگی میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی اب بس کچھ ہونے والا ہے لہذا تیاری کرو. حضرت عائشہ جب وہاں گئیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, وہاں ان کا ایک ہار ٹوٹ گیا جس کی تلاش میں انہیں دیر ہو گئی, اور ادھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ اندر بیٹھ چکی ہیں, چنانچہ وہ شغدف اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ جو ہے روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے واپس تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل عطا فرمائی تھی, انتہائی وقار کے ساتھ اور بہت ہی باوقار طریقے سے جہاں پر آپ کا اونٹ تھا وہیں پر آپ بیٹھ گئیں چپنے اوپر چادر اوڑھ کر, کیونکہ آپ نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے جاؤں گی ممکن ہے بھٹک جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو جب پتہ چلے گا کہ میں موجود نہیں ہوں تو یقیناً تلاش کرتے ہوئے وہ اسی منزل پر آئیں گے, تو اس لیے آپ وہیں پر جو ہے آرام سے بیٹھ گئے. رات کا وقت تھا, کسی وقت آنکھ لگی آپ کی سو گئیں, اور پیچھے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل یہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے پر معمور تھے. قافلہ روانہ ہو جاتا تھا اور ان کا حکم یہ ہوتا تھا کہ تم, یعنی ایک منزل پیچھے ہی ہوتے تھے یہ, وہاں سے تم آؤ اور راستے میں کوئی چیز ہو ایسا سامان ہو تو اس کو اٹھاتے ہوئے لیتے آؤ. چنانچہ صبح کے وقت یہ منہ اندھیرے وہاں پر پہنچے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شاید کوئی شخص یا کوئی آدمی ہے. قریب پہنچے تو چونکہ پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا, چہرے پر نظر پڑی اچانک تو پہچان لیا کہ ام المومنین ہے, اور فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکلا اور ذرا اونچی آواز سے کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے کان میں جیسے ہی یہ الفاظ پہنچے انہوں نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر وہاں پر بٹھایا، وہ سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے حضرت عائشہ یہاں رہ گئی اور قافلہ روانہ ہو گیا. بہرحال انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر سوار ہوئی اور اس کے بعد وہ نکیل پکڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قافلے کو جا لیا اور قافلے میں پہنچا دیا. عبداللہ ابن ابی منافق جو رئیس تھا منافقین کا، وہ اس قافلے میں موجود تھا، اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط اور نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے اور آپ پر الزام اور بہتان لگایا حضرت صفان ابن معطل کے ساتھ. ان کی دیکھم دیکھی بعض بھولے بھالے مسلمان، جن میں حضرت مستح بھی تھے، عورتوں میں حضرت حمنہ تھی اور حضرت حسان، یہ بھی شامل تھے، وہ بھی اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اطلاع ہوئی اور تکلیف بھی پہنچی، لیکن آپ وہاں سے بہرحال مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ایک خطبہ بھی دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ میں اپنے اہل کے بارے میں مستح پر، حمنہ پر اور عبداللہ ابن ابی منافق پر ڈبل سزا جاری کی گئی، یعنی 80-80 کوڑے اور اس کو 160، کیونکہ وہ رئیس المنافقین بھی تھا اور وہ اس نے بات کو پھیلایا تھا غلط طریقے پر. بہرحال یہ سزائیں جاری کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پہلے ایک التفات تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ ذرا کم ہو گیا، یعنی آپ گھر میں تشریف لاتے، سلام کرتے، خیریت دریافت کرتے اور تشریف لے جاتے. نہ تو آپ نے کوئی معاملہ ایسا کیا کہ جس سے کوئی یہ سمجھے کہ آپ نے اس پر یقین کر لیا، اور نہ ہی آپ نے کوئی دوسرا معاملہ فرمایا، بلکہ ایسے موقع پر جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے الزامات لگائے تو اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، بری بات کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان اس پر عمل کیا، لیکن ذہنی تردد جو ہے وہ ایک انسان کی فطرت سے باہر کی چیز ہے، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے تو ذہن میں تردد تو تھا. چنانچہ ایک مہینے سے زائد اس بات کو ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ ایسی بھولی بھالی عورت تھیں کہ وہ جب گھر میں آ گئیں تو بھول بھال گئیں ساری بات، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے صرف ایک بات کی تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا اب پہلے کی طرح نہیں تھا، اس کے علاوہ باقی انہیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا. ایک ماہ بعد تقریباً، یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیسی بھولی بھالی اور کیسی گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں ہوتی تھیں، نہ دوسری باتوں سے غرض ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر کی بات ان کے یہاں ہوتی تھی کہ جس سے پتہ چل جائے، اور نہ اتنا بڑا معاملہ اور عائشہ صدیقہ کو علم بھی نہیں. ایک مہینے کے بعد فرماتی ہیں کہ میں مستح کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی کہ واپسی میں یا جاتے ہوئے ان کی بڑی سی چادر تھی جس کو اوڑی ہوئی تھی، ان کا پاؤں جو ہے اس میں الجھا اور وہ گر پڑی، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تائس مستح، جو ایک بددعائیہ جملہ تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اپنے جو ہے وہ جلیل القدر بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو بددعا دیتی. تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ میرے علم میں تو نہیں. پھر انہوں نے واقعہ بتلایا، اس طریقے سے لوگوں نے بہتان لگایا اور اس میں جو ہے ایک یہ مستح بھی. تو حضرت عائشہ کو پورے واقعے کی اطلاع ہوئی اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بدن سے گویا جان ہی نکل گئی اور بہت ہی صدمہ ہوا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کہ شوق سے جاؤ اور واقعے کی تحقیق کرو. بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی اپنے والد کے اور فرمایا کہ آنکھوں سے میرے آنسو جاری تھے، اب نہ دن میں قرار تھا اور نہ رات کو سکون تھا، اور البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے میری بے گناہی کی اطلاع ضرور فرمائیں گے، لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا گمان ہرگز نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کے دو رکوع تقریباً اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، یعنی میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر درجے کی سمجھتی تھی جس درجے کا اللہ نے کی عزت اللہ نے عزت افزائی فرمائی، اور قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے، چونکہ باقی رہے گا انشاءاللہ، لوگ محرابوں میں پڑھتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی اور برات کا اظہار پڑھنے والے کرتے رہیں گے اور اس واقعے کو بیان کرتے رہیں گے. تو یہ حضرت عائشہ کی بڑی شان میں سے. تو فرماتی ہیں مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اس طریقے سے اور اللہ رب العزت جو ہے بذریعہ وہی میری برات نازل فرمائیں گے. بس یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی میری برات جو ہے وہ نازل فرما دیں گے اور جو بہتان لگا ہے اس الزام کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے. بہرحال حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور اس سے پہلے آپ آ کر بیٹھتے نہیں تھے قریب اس واقعے کے بعد سے، لیکن اس دن آپ آ کر پاس بیٹھے اور کہا کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انسان غلطی کا پتلا ہے، آدمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. اس قسم کی آپ نے بات کی اور نہیں کی غلطی ہوئی تو ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تو میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے. آپ کی جب زبان سے یہ کلمات میں نے سنے تو یعنی اب تک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرما رہے تھے، لیکن آپ کم از کم آپ نے یہ تو کہہ دیا، ٹھیک ہے الزام آپ نے نہیں لگایا لیکن یہ تو فرما دیا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تم توبہ کر لو. ایک درجے میں کوئی آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی جس کا آپ نے اظہار فرمایا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عمر میں بھی کم تھی، میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے فرمایا میں کیا جواب دوں؟ اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب خود دیتی. چنانچہ جو کلمات حضرت عائشہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جواب دیا، بلا شبہ عربی زبان کے اندر ہی اس کی بلاغت و فساد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اردو زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی ایسے موقع پر کہ جبکہ ایسا رنج و غم سیدہ عائشہ صدیقہ کو پہنچا ہوا ہو اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جواب نہ دے رہے ہوں اور ان کی والدہ بھی جواب نہ دے رہی ہوں، اس وقت انہوں نے جو جواب دیا وہ فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ بے نظیر نمونہ ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے لوگوں سے باتیں سنی اور آپ سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تو آپ اس کی تصدیق نہیں فرمائیں گے، لیکن اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے حالانکہ حقیقتاً مجھ سے گناہ نہیں ہوا تو آپ تصدیق فرما دیں گے. تو ایسی صورت میں سوائے اس کے میرے لیے میں اپنے لیے اور کوئی بات نہیں دیکھتی کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے اس واقعے میں جو بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان وعلى ما تصفون، یعنی میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور وہ معاملہ جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ وہ کلمات تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں سے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں تھا، لیکن بس میں صرف وہاں سے یہ جملے اور کلمات کہہ کر چلی گئی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی اور باقی سب وہیں اپنی جگہ پر موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آثار ظاہر ہوئے جو عام طور پر وہی کے وقت ہوتے تھے، یعنی آپ کے ماتھے پر پسینہ اور آپ ایک عجیب قسم کا ثقل اور بوجھ محسوس کرتے تھے. تو وہ کیفیت اور کپ کپاہٹ ایسے جیسے سردی میں کسی کو لگتی ہے، تو وہ آپ پر یہ کیفیات طاری ہوئی یہاں تک کہ جو وحی جب بند ہو گئی یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا ابشری یا عائشہ، یا عائشہ خوشخبری ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں بری کر دیا. تو حضرت صدیقہ کی جو والدہ تھی انہوں نے فرمایا کہ اٹھو اے عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ چونکہ بہرحال بیوی تھی اور بیوی بھی وہ کہ جو خاص اوصاف رکھتی ہیں اپنا وصف رکھتی تھی، ممتاز حیثیت کی حامل تھی اور انہی کو حق تھا یہ کہنے کا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی کیونکہ اللہ نے مجھے بری کیا ہے، انہوں نے تو مجھے کہہ ہی دیا تھا جو کچھ کہا. تو یہ ناز کے الفاظ ہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے ادا کر سکتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اتنا حق بیوی کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات وہ اپنے شوہر کو کہے تو اس کا حق رکھتی ہے. تو فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں مانتی اور نہ شکریہ ادا کرتی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بری کیا. تو بہرحال یہ وہ ناز تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور جو آپ نے کہا. تو بہرحال یہ تو وہ واقعہ تھا. اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بلا شک و شبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خصوصیات کے حامل صحابیہ بھی ہیں اور ہماری ماں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو ان کی محبت دلوں میں محسوس ہوتی ہے بہت. اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر ہماری ماں کے ساتھ فرمائے, کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے بہت محبت. فرمایا کہ یہ سورت اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جا کر چھوڑے گی. تو بات یہ ہے جس کو جس سے محبت ہو, ہر ایک کے لیے جو ہے وہ الگ الگ معاملے ہیں. تو ہمیں تو صحابہ اکرام اور اسی طریقے سے صحابیات اور پھر ام المومنین امہات المومنین یہ سب ہماری جو ہے وہ سروں کے تاج بھی ہیں. اور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم ان کی اگر جوتیوں کی بلکہ ان کے غلاموں کی جوتیوں کی خاک کو سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگائیں تو بھی ان کی صحیح قدر ہم نہیں کر پائیں گے. ان لوگوں کے بڑے احسانات ہیں. اس لیے صحیح معنی میں اس ہمارے محسنین یہی ہیں کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا, خود تکلیفیں برداشت کی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں کہ شادی سے پہلے نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین حضرت عائشہ کی تصویر لے کر جو ایک مخمل پر تھی وہ آئے اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی, یہ تمہاری بیوی ہیں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ہتھیلی پر حضرت عائشہ کی تصویر حضرت جبریل امین لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی کہ یہ تمہاری بیوی. اور پھر یہ کہ جب آپ بستر میں ہوتے تھے اور کسی صحابی یعنی اور کسی ماں کو جو ہے یہ شرف حاصل نہیں ہے ہماری, لیکن حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ خاص آپ جب بستر میں ہوتے تھے تو وہی نازل ہو جاتی تھی. یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے میں جب کافی دن ہو گئے وہی نہیں آئی تھی اس وقت تک, تو آپ نے حضرت علی سے اور حضرت زید سے جو گھر ہی کے افراد تھے ان سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو حضرت زید نے تو صاف بات کہہ دی تھی کہ اللہ کے رسول ہم خیر کے سوا ان میں اور کوئی بات نہیں جانتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول اول تو ایسی کوئی بات ہے نہیں, لیکن اگر بالفرض آپ کا دل میلا ہے تو عورتیں آپ کے لیے کم ہیں کیا؟ اور حضرت عائشہ کی جو باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور تو کوئی جو ہے خرابی ان میں نہیں دیکھتی, ہاں اتنی بات ہے کہ چونکہ چھوٹی عمر کی ہیں آٹا گونتی ہیں اور پھر رکھنا بھول جاتی ہیں, اوپر بکری آتی ہے آگے کھا جاتی ہے. تو قرآن مجید نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بھولی بھالی عورتوں پر, دیکھیے غافلات کا ہے, اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے پوری دنیا کی معلومات کا ہونا نہ ضروری ہے نہ ان کے لیے کوئی بہت بہتر بات ہے. ان کے لیے غافلات ہونا ہی بہتر ہے کہ وہ دنیا کی باتوں سے واقف نہ ہو. کہ آج کا معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں جی ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا کی معلومات رکھے, اس کے بغیر جو ہے وہ ترقی جو ہے رک جائے گی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں عفیفہ ہیں غافلات ہیں یعنی دنیا کی کسی بات کا انہیں پتہ نہیں. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بے وقوف ہے, عقل مند ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھتی ہیں, اپنی ضروریات تک رکھتی ہیں, ضرورتاً باہر نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جو ایسی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. تو اندازہ لگا لیجیے اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ بلا شک و شبہ ان سے ہزارہا مسائل جو ہیں وہ ہم تک پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جو کنواری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں, باقی اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین تھیں یا بیوہ تھیں یا جو ہے متعلقہ تھیں, لیکن صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا. اور چونکہ اس میں بھی حکمتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علوم جو ہے وہ حاصل کریں, اور حاصل کرنے کے بعد پوری امت تک پہنچا دیں. بعض نالائق لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں, حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہوا دنیا سے رحلت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غالباً 18-19 سال کی تھیں فقط, تو باقی ساری زندگی ان کی جو ہے وہ ضائع ہو گئی علیہ باللہ. یہ بعض نالائق قسم کے لوگ ناواقف مستشرقین یعنی لوگوں کے جو ہے وہ اعتراضات سے مروب ہو کر یہ بات کہتے ہیں, لیکن یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قوم کے لیے کوئی ایک شخص اگر قربانی کے ہزاروں افراد اگر قربانی دے دیں تو آج بھی دنیا کے اندر ان کی قربانیوں کی قدر کی جاتی ہے. تو اگر ایک عورت کی زندگی اول تو ضائع نہیں ہوئی, لیکن بالفرض اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلے ضائع ہو گئی, تو اگر ایک عورت اپنی زندگی قربان کر کے ہزارہا مسائل سے امت کو آگاہ کر دے تو بتائیے یہ قربانی ان کی جو ہے وہ قابل قدر ہے یا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ سب سے ذلیل وقدر ایسی صحابیات تھی جو مفتیوں میں شمار ہوتا تھا جن کا مدینہ منورہ میں, اور تقریباً آدھے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا, تو اس لیے معمولی عورت نہیں تھی. یعنی ہزار ہائے جو ہے اس زمانے کے صحابہ پر بھی فوقیت رکھتی تھی, اور بلا شک و شبہ ہزار مردوں جتنے بھی دنیا بھر کے مرد ان پر تو فوقیت تھی اس اعتبار سے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا درجہ کم کرتا ہے اسلام وہ بھی بھول پر ہیں اور غلط کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان عورتوں کے نقش قدم پر کوئی چلے تو بلا شک و شبہ دنیا کے ہزارہ مردوں سے عورتوں کی فضیلت ہے. اللہ کے ہاں تو ایک ہی چیز ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں مکرم ہے متقی ہے وہ بس اللہ کے نزدیک مکرم ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام اس میں تفریق نہیں کرتا. یہ غلط پروپیگنڈا لوگوں کا ہے کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے عورت کا رتبہ کم کرتا ہے یا گھٹاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اسلام تو عورت کو فوقیت دیتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, اس کو گھر کا مشیر بناتا ہے, کہ اگر مرد بادشاہ ہے تو عورت اس کی وزیر ہے مشیر ہے. اسلام تو عزت دیتا ہے, البتہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کٹ پتلی بنا دیا ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ مرچ بھی بیچنی ہو تو عورت اشتہار بن جاتی ہے. دنیا بھر کے اندر جو لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے ہاں مرچی اور نمک جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے لیکن عورت سستی ہے. بتائیے انہوں نے جو ہے عورت کو ذلیل کیا یا اسلام ذلیل کرتا ہے؟ اسلام تو عزت دیتا ہے, اسلام تو غیرت سکھاتا ہے. اسلام کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسلام جو کوئی کسی کی عورت کو کوئی جو ہے وہ باہوں میں ہاتھ ڈالے. اسلام تو غیرت سکھاتا ہے. جو لوگ بے غیرت ہیں اور اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے نچاتے ہیں بلا شک و شبہ ان کی نظر میں اگر عورت کا رتبہ اس سے کٹ گھٹتا ہے تو گھٹا کرے, لیکن ہماری نظر میں تو الحمدللہ عورت کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. ہم نے عورت کو جو ہے وہ شہد نہیں بنایا کہ جس پر دنیا بھر کی مکھیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو باپردہ چیز بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, یعنی مردوں سے خطاب کیا ہے, اور عورتوں کو بھی ضمناً وہی احکام عطا فرمائیں جو مردوں کو عطا فرمائیں, یہ بتانے کے لیے کہ عورت تو چھپانے ہی کی چیز ہے, اس کا ذکر بھی مناسب نہیں, غیرت کے خلاف. البتہ جہاں عزت عصمت اور اس کا بیان کیا ہے وہاں پر عورت کو بھی خطاب کیا ہے. چنانچہ جب یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں تو مردوں کو بھی حکم دیا اسی پارے کے اندر اگلے رکوع میں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اور بالکل عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صاحب عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جو مردوں کے احکام ہیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں, اپنی عصمت کی اور عزت کی محافظت کریں, اسی طرح عورتوں کے بھی احکام ہیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں, اور اسی طریقے سے باقی احکام ہیں. تو اس سورت کے اندر سورہ نور کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پردے سے متعلق, سوالات سے متعلق, حجاب سے متعلق, عزت اور عفت سے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور اس سورت کو چاہیے خاص طور پر لوگ مطالعہ کریں. اور اس کے لیے معارف القرآن جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کا مطالعہ کر لینا بہت مفید ہوگا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں اس میں مل بھی جائیں گی آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عورتوں سے متعلق اور بہت سے احکام بھی اس میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کلام پاک سے محبت بھی عطا فرمائیں. آج بہت ساری خرابیاں میرے عزیز بھائی اس لیے ہمارے اندر جگڑ پکڑ گئی ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہم غافل ہو گئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ کتاب میں کیا احکام بیان کر رہا ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو صرف قرآن خانی کے لیے رکھ لیا ہے, مرنے کے بعد صرف وصال ثواب کے لیے رکھ لیا ہے, دکان اگر کھولتے ہیں تو اس میں قرآن خانی کے لیے کر لیا ہے, یا اسی طریقے سے مکان خریدا تو برکت کے لیے, یا جن بھوت بھگانے کے لیے ذریعہ بنا لیا ہے, لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اس کام کے لیے ہے نہیں. یہ ہماری غلطی ہے. آج ہی کے پارے میں 19 پارے میں جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے اللہ، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، چھوڑا ہوا تھا، آج ہم نے قرآن کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. اسی لیے ہر ایک کے جو ہے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں تو یقیناً بہت سے پروپیگنڈے جو ہیں وہ خود بخود ہوا منصورہ ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے. کسی قسم کے جو ہے وہ کوئی آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس خیال میں ہیں، ہمارے ہاں جو ملک کا نصاب ہے وہ جو ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. ہم اپنی ضروریات سے متعلق ہے وہ نصاب بھی نہیں پڑھ سکتے. اسکولوں میں، کالجوں میں ہمارے بچے جو آج دین سے ناواقف ہیں، حتیٰ کہ جو پڑھانے والے استاد ہیں انہیں تک بھی دین کا علم نہیں ہوتا، اور وہ بچارے سوالوں کے جو جوابات ہیں خود انہیں بھی نہیں آتے، اسلامیات کو جانتے بھی نہیں الا ماشاءاللہ. سارے کے سارے ایسے نہیں، لیکن اکثریت، اگر میں کہوں کہ 90% 95% کا یہ حال ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں. بلکہ اسلامیات پڑھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، الیاذ باللہ. تو وہ بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب لٹ میکالے کا نظام تعلیم ہے اس ملک کے اندر جو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، جو ہمارے ملک کے لیے نہیں بنا. او لیول کا جو آپ جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں ہمارے ملک کی ضرورت سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے. ممکن ہے برطانیہ سے متعلق ہو، امریکہ سے متعلق ہو، لیکن پاکستان کی ضرورت کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے اسلامیات کا تو خانہ ہی خالی ہے. اور ابھی پچھلے سال ہی غالباً امتحان سالانہ کے موقع پر جو ہے اسلامیات سے جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ دو صورتوں کو نکال دیا گیا، سورہ توبہ کو اور سورہ انفال کو، اس لیے کہ اس میں جہاد سے متعلق مضامین ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے جہاد سے متعلق یہ مضامین پڑھ کر جو ہے جہاد کی تیاری نہ کرے، الیاذ باللہ. اور اسی طریقے سے چونکہ اس میں جو ہے وہ احکام جو ہے پردے سے متعلق بھی ہیں، تو چونکہ وہ میٹرک کی طالبات کے لیے نصاب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ کر پردہ کرنا شروع نہ کر دیں. یہ جو ہے وہ حکمرانوں کی سوچ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ نصاب سے نکال دو، ان صورتوں کو جس میں جو ہے پردے کے احکام ہیں، جس میں جہاد سے متعلق ہے، جس میں غیرت سے متعلق کچھ باتیں ہیں، انہیں نکال دو اور بے غیرت بنا دو پوری قوم کو، پھر بالکل زہر کے انجیکشن دے کے سلا دو. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں، ہم بڑی ہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 23 سال اس قرآن مجید کو نازل ہونے میں لگے، اور صحابہ اکرام نے اس کی خوشیاں ایسی منائی کہ صرف ایک سورہ بقرہ ختم ہوئی تو ایک صحابی نے 40 اونٹ ذبح کیے. آج اندازہ لگائی، ہم اس قرآن کو پیچھے ڈالے ہوئے اور سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے، سوچتے بھی نہیں کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو میرے بھائیو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو، اپنی بھی، اپنے بچوں سے متعلق، اپنی گھر والوں سے متعلق، اپنی بیویوں سے متعلق، عورتوں سے متعلق. آج جو بہرا روی ہیں ان بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہم مردوں کا قصور ہے. ہم انہیں دین کی صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، جو بات سنتے ہیں ان کو جا کے عام طور پر نہیں بتلائی جاتی. اس لیے ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہماری عورتیں جو ہیں عام طور پر وہ بیچاری بے قصور. لیکن ہمیں چاہیے، خاص طور پر اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو تعلیم دے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کو سمجھائے، بھائی ہے تو اپنی بہن کو تعلیم دے. لیکن آج بات یہ ہے کہ بھائی نے بالکل کان جو ہے وہ بند کر رکھے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، باپ جو ہے وہ بھی اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، اسی طریقے سے دیگر ہیں، تو یہ قصوروار تو ہم سب خود ہیں. تو اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. خدا نہ کرے میں یہ سب کہہ کر جو ہے وہ اپنی کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن بحیثیت آپ کے بھائی کے، کسی کے لیے بھائی کے برابر، کسی کے لیے بیٹے کے برابر، اس حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اور بہتر سمجھتا ہوں میں یہ بات کا اظہار بھی کر دوں کہ الحمدللہ اپنے سے آپ کو سب کو بہتر سمجھتا ہوں، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت بھی عطا فرمائے، ایک دوسرے سے قریب بھی کرے، اور محبت ہو تو اپنی رضا کے لیے ایک دوسرے کی عطا فرما دیں، اور جو ہے وہ شیطانی وساویز و خیالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو پاک فرما دیں. اس ماہ مبارک کے جو انوار و برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ان سے محروم نہ فرمائے. الحمدللہ.